السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خوبی روز والدین، یوم والدین سے آپ اسکول کی طرف سے تبریک و تہنیت عرض ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ یوم اسکول انتظامیہ کو اسکول میں زیر تعلیم نونہاروں کو، بچے اور بچیاں اور والدین، بچوں کے جو یہاں تشریف فرما ہیں اور دیگر مہمانان گرامی و خصوصاً معلمین و معلمات جو زحمت اٹھا رہی ہیں، انہیں تبریک و تہنیت عرض ہے. اس مناسبت میں امید ہے جو وقت آپ کا یہاں گزر رہا ہے مفید ہو، آپ کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی اور اسکول کے لیے بھی. آج ایک پروگرام چھوڑ کر اس کو ملتوی کر کے پھر یہ گنجائش نکالی، جو کہ اتوار ہے اور زیادہ تقاضا ہوتا ہے یہاں سے بعد پھر ایک اور اسی طرح کے نشست میں شرکت کرنی ہے. لاہور سے بھائی روز معلم ہیں، وہاں جہاں روز والدین ہیں وہاں روز معلم ہیں. اس بارے میں، اس موضوع پر گفتگو مفصل ہے، والدین کی شمولیت کے ساتھ اور معلمین اور دیگر طبقات جو امر تعلیم اور مسئلہ تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، بلکہ آغاز میں جو ہم نے سوچا تھا پاکستان میں آ کر تعلیمی میدان میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مد نظر یہ تھا، اپنے ذہن کی سوچ یہ تھی کہ ہم ملک بھر میں عوامی طبقات اور تعلیم یافتہ لوگ اور سنجیدہ طبقات کی مشارکت سے پہلے تعلیمی نظام کے متعلق وضاحت کریں گے، تعلیمی نظام کے خد و خال بیان کریں گے، مختلف تعلیمی نظام کے درمیان موازنہ پیش کریں گے اور پھر اس میں وہ مطلوبہ تعلیمی نظام اور مطلوبہ تعلیمی نظام جو ہونا چاہیے، جو ضرورت ہے ہماری اور انسان کی، اس کے متعلق وضاحت کریں گے اور اس کے بعد تعلیمی میدان میں قدم اٹھائیں گے. جب تک تعلیم کے متعلق پاکستانی قوم یا کوئی بھی اور قوم ہو، اس کی ذہنیت واضح نہیں ہوتی اور نہیں بنتی مناسب ذہنیت، تعلیم کے میدان میں کوئی قدم کامیابی سے اٹھانا ممکن نہیں ہے. تعلیم کے نام پر تجارتی کام کرنا آسان ہے، تعلیم کے بہانے سے کاروبار، اس کی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کسی بھی صورتحال میں کیا جا سکتا ہے. بلکہ اس وقت پاکستان کا ماحول سب سے زیادہ اس کاروبار اور بزنس کے لیے تیار ہے کہ تعلیم کے نام پر تجارت کی جائے، سرمایہ کمایا جائے، پیسے کمائے جائیں اور اس کمائی کے بدلے میں ایک تخیلاتی تعلیم کا سامان پیش کیا جائے، بیچا جائے، فروخت کیا جائے، اور تخیلاتی ایک حیثیت بنا کے پیش کی جائے، اس کے لیے آمادگی ہے پاکستان کے اندر، لیکن مطلوبہ اور صحیح تعلیمی نظام کے لیے پہلے ذہنوں کو آمادہ کرنا ضروری ہے. جب تک عوامی اذہان جنہیں اس تعلیمی میدان سے استفادہ کرنا ہے وہ ذہنی طور پر تیار نہ ہوں، ناممکن ہے انہیں ان کی ضرورت کے مطابق تعلیم دینا. بیمار کو دوا دینے سے پہلے علاج کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا، آمادہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور شاید آپ کے تجربے میں آیا ہو یا آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہو کہ جب علاج کے لیے کسی اسپتال میں جانا ہوتا ہے تو کافی وقت مریض اور اس کے گھر والوں کے ذہن کو تیار کرنا پڑتا ہے مریض کے علاج کے لیے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یا اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اسپتالوں میں جانے کے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جنات نکالنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اور مریض کے علاج کے جو گنجائش ہوتی ہے زمان کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، وہ ساری اس طرح ضائع کر کے اور مریض کو بالکل موت کے قریب لے جاتے ہیں ذہنی آمادگی نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن وہ فرصت ہمیں نہیں ملی، اس وجہ سے نہیں ملی کہ تعلیمی میدان کے لیے جو اور مقدمات تھے یا جو ابتدائی کام تھے وہ زمینہ اور زمین تیار نہیں تھی، مثلا عمارت بنی ہوئی نہیں تھی اور اس کے لیے وسائل اور بہت سارے اور مسائل ایسے تھے جو ایک تعلیمی ماحول بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اگر وہ موجود ہوں، مہیا ہوں، پھر انسان ساری توجہ تعلیم پہ رکھتا ہے. لیکن جب تعلیم کے وسائل ہی مہیا نہ ہوں اور تعلیم کے لیے میدان ہی تیار نہ ہو تو پہلے وہ میدان تیار کرنا پڑتا ہے. اور ناخواستہ طور پر اس کام میں جانا پڑا، اور ابھی تک نہ صرف اس سے فراغت نہیں ہوئی بلکہ ہر روز زیادہ ہی اس کے اندر مداخلت کرنا پڑتی ہے اور اس کے اندر زیادہ وقت خرچ ہو رہا ہے، جس وجہ سے تعلیم کے میدان میں وہ جو اقدامات ہونے چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوئے. اس کے باوجود بھی الحمدللہ بہت عظیم اقدامات ہوئے ہیں، لیکن وہ اقدامات جو خود ہمیں راضی کریں، تسلی ہو، اطمینان ہو، جیسا چاہتے تھے وہی ہو رہا ہے، وہ مرحلہ ابھی نہیں آیا. حتیٰ جامعہ عروۃ الوسطیٰ میں کہہ لیں یا ام الکتاب میں یا دیگر ملحقہ تعلیمی شعبوں کے اندر بھی وہ ماحول ابھی تک ہم نہیں بنا پائے جو مد نظر ہے، جو بننا چاہیے. اور اس کی وجہ غیر تعلیمی مصروفیات ہیں. غیر تعلیمی مصروفیات بھی جو تعلیم کا ماحول بنانے کے لیے ضروری ہیں. جیسے مثلا ام الکتاب ایک کثیر تعداد خواتین کی وہاں موجود ہیں، زیر تعلیم ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ انہیں جا کر تعلیم دی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کے لیے ہاسٹل بنانا، ان کے لیے رہائشی مکان بنانا، ان کے لیے دیگر سہولتیں فراہم کرنا، سارا وقت اس کے اندر صرف ہو جاتا ہے. اور جو اصل کام ہے وہ اگر یہ سب کچھ انجام پا گیا ہوتا، پہلے سے انجام شدہ ہوتا، جیسے ہوتا ہے دیگر موقعوں پر یا دیگر مقامات پر، کہ جو تعلیم کے ماحول، تعلیم کا ماحول ہے وہ کوئی اور طبقہ بنا دیتا ہے اور تعلیم دینے والوں کا کام فقط تعلیم و تربیت ہوتا ہے، تو اس طرح انہیں زیادہ وقت ملتا ہے. لیکن جنہوں نے تعلیم دینی ہے وہی پہلے زمین خریدیں، وہی اس میں کھدائیاں کروائیں، وہی اس میں عمارتیں بنائیں، وہی اس میں اینٹیں اٹھائیں، وہی اس میں سیمنٹ بنائیں، وہی اس کی تعمیرات مکمل کریں، وہی اس کے لیے فنڈز جمع کریں، وہی اس کے لیے افراد لے کر آئیں، اور وہی ان کاموں کے اوپر نظارت کریں، اور سارا کام تو پھر اصل کام کے لیے فرصت نہیں رہتی. یعنی میں یوں کہوں کہ انسان وضو کرتا ہے نماز کے لیے، لیکن بعض اوقات وضو اتنا مشقت والا ہو جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے. وہ حالت ہے ہماری کہ ابھی وضو میں ہی مصروف ہیں اور نماز کے لیے ابھی موقع نہیں ملا. دو تعلیمی نظام ہیں مد نظر، ایک حوزہ دینی مدرسہ کا تعلیمی نظام جو الحمدللہ جاری ہے، اور امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہوگی کہ وہ آئیڈیل نظام جو مد نظر ہے انشاءاللہ وہ ہم قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جب ان ابتدائی کاموں سے تھوڑی فراغت ملے گی، چونکہ اب وہ کام کچھ تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ آنے والے اوقات میں یہ توفیق نصیب ہوگی. اور دوسرا رائج تعلیمی نظام جو صراط تعلیمی نظام کے نام سے ہم نے متعارف کروایا ہے، اس کے لیے اتنے بھی ابھی اقدامات نہیں ہوئے جتنے موضوعی تعلیم کے لیے ہوئے ہیں. موضوعی تعلیم کے لیے کافی پیش رفت ہو گئی ہے مقدماتی اور ابتدائی کاموں کی البتہ، اور اس میں بھی اصلی مرحلے کے لیے بہت کچھ رہتا ہے، وہ بننا ہے انشاءاللہ. لیکن صراط تعلیمی نظام میں ابتدائی کام بھی ابھی انجام نہیں پائے چونکہ اس طرف فرصت نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے، بعض اوقات انسان کسی کام کو شروع نہیں کرتا تو آزاد ہوتا ہے کہ ابھی تو شروع نہیں ہوا، لیکن کوئی بہانہ بنا لے اپنی مصروفیت کے لیے یا ذمہ دار بننے کے لیے، پابند کر لے اپنے آپ کو، وہ کام ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ مہمان بلا لیں گھر میں، دعوت دے دیں، تو پھر مجبور ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کھانا بنانے پر، لیکن اگر بلایا ہی کسی کو نہیں ہے تو پھر اہتمام بھی نہیں کرتے گھر میں کچھ بنانے کے لیے. آپ خود کوئی گھر میں جیسا پڑا ہوا ہو انڈا ہی بنا کے کھا لیتے ہیں، یا کوئی اور چیز پرانی پڑی ہوئی ہو گرم کر کے، فریجوں کی برکت سے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. سست ترین لوگوں کو بھی فریج کی برکت سے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل ہی جاتا ہے. اس میں کسی کے بقول کے جب فریجیں نہیں تھیں تو ایک دن کا باسی کھانا کھاتے تھے، جب سے یہ فریجیں آ گئی ہیں تو ہفتوں کا باسی کھانا کھانا پڑتا ہے. پکا کے رکھ دیتے ہیں، جب ضرورت پڑے گرم کر کے کھا لیا. لیکن جب مہمان بلا لیتا ہے کوئی تو پھر مجبور ہو جاتا ہے، پابند کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ اب مہمانوں کی خاطر ہمیں کچھ کرنا ہے. یہ احساس ہو رہا تھا کہ صراط تعلیمی نظام میں جو ہمارے مد نظر تھا نظریہ، وہ تاخیر ہو رہی ہے اس میں مختلف وجوہات سے، ایک مصروفیت کی وجہ سے اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے، دوسرا وسائل کی کمی کی وجہ سے، افراد کی کمی کی وجہ سے. یہ تین کمیاں تھیں، فرصت کی کمی، وسائل کی کمی اور افراد کی کمی، اس وجہ سے یہ تاخیر ہو رہا تھا یہ کام. بعض عزیزوں کی اصرار پر، جو میں خود ابھی بھی مائل نہیں تھا انہی وجوہات کی وجہ سے کہ اسکول اب شروع کریں، چونکہ اس کے لیے ابتدائی کام نہیں ہوا تھا، ہم نے تیاری اس طرح سے نہیں کی ہوئی تھی جیسے ہونا چاہیے تھی، لیکن ان عزیزوں کے اصرار پر کہ شروع کرنا چاہیے، خصوصاً بعض والدین کے اصرار پر جن کے بچے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا نظام ہو تاکہ ہم استفادہ کریں، باہر کے پھر بہانہ اپنے لیے بنا لیا پابند کرنے کے لیے، تاکہ اس کے بننے سے ہم پابند ہو جائیں کچھ نہ کچھ کریں، اور وہ بہانہ بنانے کے بعد بھی البتہ نہیں ہوئی وہ توفیق، جو اس صراط تعلیمی نظام کے متعلق ہونی چاہیے تھی. اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے شاید جو معلمات ہیں یا والدین ہیں یا دیگر لوگ ہیں کہ صراط تعلیمی نظام میں یہی بنانا چاہ رہے تھے ہم جو بن گیا ہے. نہ, یہ نہیں بنانا چاہ رہے تھے. یہ ایک پابندی کے لیے, اپنے آپ کو پابند رکھنے کے لیے ایک قدم تھا, بہانہ تھا. جیسے کہ مہمان بلا لیے کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں. آپ تعلیم جو مد نظر ہے ہمارے, حقیقی تعلیم اپنے الہی فلسفہ تعلیم کے مطابق, جو کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے تعلیم کا ہدف مقرر کیا ہے, مقصد مقرر کیا ہے. اللہ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا, پہلا کام خلقت آدم کے بعد پہلا کام تعلیم آدم تھی. آدم کی خلقت کے بعد پہلا کام علم آدم الاسماء کلہا, آدم کو تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے. اور ملائکہ آدم کی خلقت پر ہی معترض تھے اور انہوں نے سوال بھی اٹھایا کہ ملائکہ کے ہوتے ہوئے, اتنی مقدس پاکیزہ اور معصوم مخلوق کے ہوتے ہوئے, اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک اور مخلوق پیدا کریں, وہ بھی مٹی سے اور زمین پر. اور ملائکہ نے دو کمزوریاں انسان کی بتائیں کہ یہ خلقت کے بعد یہ کام کرے گا, ایک فساد زمین کے اندر اور دوسرا خون ریزی صف کے دماغ. یہ دو کام, اور وہ دونوں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کام انسان کر رہا ہے, زمین پہ فساد بھی کر رہا ہے اور صف کے دماغ خون ریزی بھی کر رہا ہے, قتل و غارت بھی کر رہا ہے. ملائکہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آدم کی خلقت کے متعلق جھٹلایا نہیں کہ اے ملائکہ آپ غلط سوچ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, یہ نہیں فرمایا. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں, بجا کہہ رہے ہیں, بلکہ آدم کی حقیقت, آدم کے جو خصوصیات صفات تھیں ان میں سے ایک جھلک فرشتوں کو دکھائی, اور وہ تعلیم لینے کی صلاحیت آدم کی بتائی. علم آدم الاسماء کلہا, آدم کو اللہ نے تعلیم دی اسماء کی. اسماء سے مراد, ابھی آپ کے ذہن بھرے ہوئے ہیں اسماء کے بارے میں, چونکہ ذاکروں کو اتنا سنا ہے آپ نے کہ ذہن کا کوئی خلیہ آپ کا خالی ابھی نہیں ہے جس میں کوئی نئی بات آ سکے. بعض اوقات ہوتا ہے نا, میموری آپ کے موبائل کی ساری فل ہوتی ہے, اس میں مزید کوئی میسیج نہیں آ سکتا جب تک پہلا ڈیلیٹ نہ کریں آپ. اسی طرح پاکستانی قوم میں تمام میموری اس قوم کی بھری ہوئی ہے ممبروں سے, ذاکروں کی وجہ سے, اور اس کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے مواد, اس نے گنجائش ہی ختم کر دی ہے کہ آدمی کوئی اور بات سنیں, سمجھے اور سوچے. اور خالی میموری چاہیے ہوتی ہے سمجھنے کے لیے, تعلیم کے لیے خالی ذہن چاہیے ہوتا ہے. اسماء کے بارے میں مجالس میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے. اسماء سے مراد حقائق, نظام ہستی کے حقائق. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو بنایا ہے, تو کائنات کے ساری حقیقتیں اور سارے حقائق اللہ نے آدم کو تعلیم دے دیے. علم الاسماء کلہا, سارے حقائق کائنات کے اسرار نظام ہستی یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتا دی. اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آپ بتاؤ یہ حقائق کیا ہیں, تو فرشتوں نے لا علمی ظاہر کر دی کہ ہمیں تو نہیں معلوم, لا علم لنا, ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہم کہاں سے بتائیں. آدم کو حکم دیا کہ آپ فرشتوں کو آگاہ کریں, انبئہم, نبا دیں, نیوز فرشتوں کو. فرشتوں کے بارے میں آدم کو کہا کہ آپ ان کو آگاہ کریں, نبا دیں, انبئہم, نبا نیوز کو کہتے ہیں, آپ ان کو نیوز سنائیں ان حقائق کی جو آپ کو تعلیم دیے گئے ہیں. اب یہیں سے وہ نقطہ کھل جاتا ہے کہ فرشتوں کو تعلیم نہیں دی، نہ اللہ نے دی نہ آدم نے، نہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ فرشتوں کو تعلیم دیں، بلکہ کہا کہ ان کو نیوز دیں، ان کو خبر دیں، ان کو نبا دیں، آگاہ کریں ان کو. کیوں نہیں کہا تعلیم دیں؟ چونکہ فرشتے تعلیم کے قابل نہیں ہیں. کوئی مخلوق کائنات میں تعلیم کے لائق نہیں ہے سوائے انسان کے. تعلیم فقط انسان کو دی جا سکتی ہے، ملائکہ کو نبا دی جا سکتی ہے، نیوز سنائی جا سکتی ہے. جس طرح ابھی آپ ہم سب نیوز سنتے ہیں میڈیا سے، تعلیم نہیں لیتے، نبا لیتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی نبا دیتے ہیں. تعلیم صرف آدم اور اولاد آدم کے لیے ممکن ہے، یہی بنیادی فرق ہے انسان میں اور دوسروں کے اندر، کہ انسان فقط تعلیم کے قابل اور تعلیم کے لائق، اور تعلیم فقط انسان کو دی جا سکتی ہے، باقی موجودات تعلیم کے قابل نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سرکس دیکھا ہوا ہے سب نے، اگر نہ دیکھا ہو کسی سرکس کے شو میں جا کر تو ٹی وی پہ سب نے دیکھا ہوا ہے، جانور حیوانات سدائے جاتے ہیں، ان کو کرتب سکھاتے ہیں ان کے سائس، ان کے کوچ، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے آ کر جانور وہی حرکتیں انجام دیتے ہیں. اسے بھی تعلیم نہیں کہتے. فرشتوں کو جو کچھ اللہ نے بتایا ہے وہ تعلیم نہیں ہے، اور جو انسان سے نیچے کی مخلوقات ہیں جانور، یہ بھی تعلیم نہیں لے سکتے. ناممکن ہے کسی حیوان کو یا جانور کو تعلیم دینا، محال ہے، لے نہیں سکتے. بلکہ وہ اور عمل ہے جو جانوروں کے اوپر انجام دیا جاتا ہے، جیسے سدھانا کہتے ہیں، یعنی کسی جانور کی طبیعت و مزاج کے خلاف اس کے اوپر کوئی عمل ٹھونس دینا اور وہ ڈر خوف یا کسی چیز کی لالچ میں وہ کام کرے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی جانوروں سے کوئی کام کرواتے ہیں تو فوراً ان کے منہ میں کوئی ٹافی چاکلیٹ ڈال دیتے ہیں، وہ صرف اسی لیے کرتا ہے وہ عمل. ہاتھی ہے، اونٹ ہے، بڑے بڑے جانور جو انسان کے اوپر پاؤں رکھ دیں، کچومر نکال دیں انسان کا، انسان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں اسی چاکلیٹ کے لیے، ٹافی کے لیے، اس مرغوب غذا کے لیے. یا کوڑا ہوتا ہے ہاتھ میں، شیر کو چھلانگے جو لگا آتا ہے مربی، اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، چابک ہوتی ہے، وہ چلاتا ہے، اور وہ ڈر سے خوف سے یہ درندہ وہ حرکتیں کرتا ہے بلی کی طرح. یہ بھی تعلیم نہیں ہے، جانور تعلیم نہیں لے سکتے، صرف انسان لے سکتا ہے. اور انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے، خلق فرمایا ہے، اس خلقت کا مقصد رکھا ہے. مقصد خلقت تعلیم کے ذریعے ممکن بنایا ہے. انسان کی خلقت کا مقصد ہے، سب کی خلقت کا، عورت اور مرد، والدین اور بچے، ان سب کی خلقت کا مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے سب کا، الگ الگ نہیں ہے، ایک مقصد ہے خلقت کا، اور اس کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اس مقصد خلقت تک پہنچنے کا زینہ، سیڑھی تعلیم کو قرار دیا ہے، کہ تعلیم کے ذریعے انسان مقصد خلقت حاصل کر سکتا ہے، پا سکتا ہے. اگر تعلیم نہ ہو ناممکن ہے، انسان انسان کے مقصد تک نہیں پہنچتا. اور مقصد تک جب تک نہ پہنچے، میں اشارہ کر دوں مقصد کیا ہے انسان کی خلقت کا. انسان شناسی از نظر قرآن ایک گفتگو ہے جو ہر اتوار کو جامعہ میں ہوتی ہے، عمومی شرکت بھی ہوتی ہے اور طلاب بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، اور دین قیم کے نصاب میں بھی وہ شامل ہے، عمومی نہیں ہے. اس کے اندر یہ انسان کی خلقت و انسان کی تربیت مفصل بیان ہوئی ہے قرآن کریم کی نگاہ سے. وہاں عرض کیا ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد انسانیت ہی ہے، انسان کو کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، انسان کو جنت کے لیے، انسان کو نہروں کے لیے، انسان کو دودھ کے لیے، انسان کو درختوں کے لیے، انگوروں کے لیے، اناروں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، وہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہے انسان کو کھیتوں کے لیے، کھلیان کے لیے، گندم کے لیے، مارکیٹوں کے لیے، شاپنگ کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انسان کو ان کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، وہ چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ اسی طرح بہشت جنت میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی دودھ کی نہروں میں جا کے جنت میں ایک کوٹھی مل جائے، ایک بنگلہ مل جائے، نوکر چاکر مل جائیں، حور و قصور مل جائیں، تو مقصد کو ابھی بھی نہیں پہنچا، چونکہ اس کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، جو کچھ اسے ملا ہے اس کے لیے بنایا نہیں گیا تھا۔ انسان انسانیت کے لیے پیدا ہوا ہے، مقصد خلقت انسان خود انسانیت ہے کہ انسانیت کے مقام تک پہنچ جائے، اور جب انسان مقصد انسانیت تک پہنچتا ہے یہیں پر خلیفہ کا عنوان اس کو مل جاتا ہے، یہ خلیفہ خدا ہے، یہ مسجود ملائکہ ہے، اس کو ملائکہ سجدہ کرتے ہیں۔ جو مقام آدمیت اور مقام انسانیت پہ فائز ہو جائے ملائکہ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے اختیار میں خدا نے نظم و نظام کائنات دیا ہے، یہ خلیفہ خدا ہے زمین کے اوپر۔ مقصد انسانیت، یہ گمان ہے غلط، ہم اپنے ذہن سے نکال دیں اس کو، دور کر لیں، بلکہ اس کو تکرار کریں گھروں میں، گھریلو گفتگو میں اس کو تکرار کریں۔ خواتین عموماً جو باتیں خواتین کی زبان پہ چڑھ جائیں تو وہ کم از کم سال دو سال تو رہتی ہیں ان کی زبان پر، چھوڑتی نہیں ہیں، جس چیز کے پیچھے لگ جائیں۔ بعض خواتین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خواتین کی جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ انہوں نے اتنی بے جا استعمال کی ہیں کہ بدنام ہو گئی ہیں، جبکہ وہ بجا استعمال کرتی تو بہت خوش نام ہوتی۔ اور وہ ایک صلاحیت یہ ہے کہ خواتین میں تبلیغات کی بہت اعلیٰ صلاحیت موجود ہے، بات پہنچانے کی، مثلا مرد کو بات پہنچانے کے لیے اسٹیج چاہیے، ممبر چاہیے، لاؤڈ اسپیکر چاہیے، مجمع چاہیے، اور کیا اہتمام چاہیے، خواتین کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ ایک بات خواتین کو رات کو پہنچا دیں تو صبح سارا محلہ جانتا ہوگا وہ بات، بغیر کسی نیٹ ورک کے، بغیر کسی سسٹم کے، بغیر کسی لاؤڈ اسپیکر کے۔ یہ ایک صلاحیت ہے تبلیغ کی، پروپوگیشن کی صلاحیت ہے، اور ایسی مہارت سیکھتی بھی نہیں ہے، کوئی ٹریننگ بھی نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ مائیں بچیوں کو سکھاتی ہیں کہ بات اس طرح پھیلائی جاتی ہے، بلکہ یہ ایک ان کی اندرونی صفت ہے کہ بات بنا کے کرتی ہیں اور ساتھ بتاتی ہیں کہ یہ آپ کو صرف بتا رہی ہوں، یہ کوڈ ہے ان کا کہ یہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں اور کسی کو نہیں بتانا، یہ کوڈ ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہیں کہ میں نے بھی آگے اسی طرح تک پہنچانی ہے، یعنی میں نے بھی دوسرے کو یہی کہنا ہے کہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں اور کسی کو نہیں بتانا۔ اور اس طرح آپ دیکھیں شام تک ساری دنیا سن لیتی ہے، یہ ایک صلاحیت ہے۔ لیکن انہوں نے چھوٹی باتیں، گھریلو باتیں، ایک دوسرے کی باتیں، یہ باتیں پہنچائی ہیں، تبلیغات کی صلاحیت۔ یہاں اگر یہی صلاحیت اللہ کا پیغام لے کے نکلیں خواتین محلے کے اندر، ایک کو کہے کہ بہن یہ اللہ کا پیغام ہے، صرف آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اس قابل ہو، دوسری کسی کو نہیں بتایا، یہ اللہ کا پیغام ہے، تو آپ دیکھیں کہ شام تک محلے میں وہ وحی خدا کس طرح تیزی سے پھیلی ہوگی۔ اور اس طرح آپ دیکھیں یہ صلاحیت اگر بجا استعمال ہوتی تو آج کتنی خوش نام ہوتی خواتین، وہ کام جو انبیاء خدا نے کیا ہے، وحی ملتی تھی اور اسے لے کے نکلتے تھے اور گھر گھر اور ہر فرد تک پہنچاتے تھے۔ خواتین کو اگر یہ پیغام مل جائے، یہ نقطہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ اگر خواتین سیکھ لیں اور اس کو تکرار کریں، چونکہ جب ایک ان کی زبان پہ ایک بات چڑھتی ہے، مرد ایک دو دفعہ کرتا ہے بات، اکتا جاتا ہے، پھر روک دیتا ہے، میرے سامنے یہ بات نہیں کیا کرو، چھوڑو اس ذکر کو، چھوڑو، کوئی نئی بات کرو. لیکن خواتین تھکتی نہیں ہیں، اگر 100 دفعہ بھی تکرار کرنا پڑے نہیں تھکتی. اور یہ بھی ایک مثبت صلاحیت ہے، بے جا استعمال کرنے کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے. اگر انہی صلاحیتوں کو بجا استعمال کریں، مردوں کو بھی اور بچوں کو بھی اور سب کو سکھائیں، وہ یہ نقطہ ہے کہ انسان کو اللہ نے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا. یہ بات ہے جو خواتین کو اپنی مہارت سے پھیلانی ہے. تمام معاشرے میں، تمام قوم کے اندر خواتین نے یہ بات پھیلانی ہے کہ انسان کو اللہ نے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے. انسان بنا کر پیدا نہیں کیا، ہم انسان بن کر دنیا میں نہیں آئے، بلکہ ہم انسان بننے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اور یہی ایک ہی کام ہے، صرف اسی ایک کام کے لیے آئے ہیں، انسان بننے کے لیے، مقام انسانیت تک پہنچنے کے لیے آئے ہیں. ساری عمر اور سارے اوقات اس میں، باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ وسائل زندگی ہیں، معیشت زندگی ہے، تاکہ ہمیں آسودگی ہو اور ہم اصل مقصد حاصل کر سکیں. ہم باقی کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے جو کر رہے ہیں، اس ایک کام کے لیے پیدا ہوئے تھے. اور یہ کام قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ ایک ذریعے سے ممکن ہے، اور وہ ہے تعلیم، کہ تربیت بھی اس کا حصہ ہے. تعلیم و تربیت جو مقصد بعثت انبیاء ہے، یہ فلسفہ تعلیم ہے قرآن کی نگاہ میں اور دین کی نگاہ میں. انسان کو تعلیم کی ضرورت ہے انسان بننے کے لیے، مقام انسانیت تک پہنچنے کے لیے. یہ ماؤں کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی بھی ضرورت ہے، باپ کی بھی ضرورت ہے، پورے گھرانے کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے تعلیم. اس تعلیم سے کوئی مستثنا نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ کچھ پیدائشی طور پر مشکلات ہم رکھتے ہیں، ایسی جگہ پہ پیدا ہوئے، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے، ایسے زمانے میں پیدا ہوئے، ہماری پیدائش سے پہلے سے یہ ساری مشکلات موجود تھیں. اور وہ یہ کہ ہم سرمایہ داری نظام میں پیدا ہوئے ہیں، سرمایہ داری نظام کے غلاموں کے ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں. سرمایہ دار اس سے پہلے، ہماری ولادت سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، سرمایہ داروں نے اپنا نظام بنا کر دنیا میں رائج کر دیا ہے، اور انہی کا نظام چل رہا ہے، ان کے اپنے ملکوں میں بھی اور ان کے غلام ملکوں میں بھی. پاکستان سرمایہ داروں کا غلام ملک ہے، سرمایہ داری نظام کا غلام ملک ہے. اس لیے یہاں زبان بھی اپنی نہیں ہے، پاکستان کی اپنی زبان نہیں ہے. پاکستانیوں کو اپنی زبان سے نفرت ہے، شرمساری ہوتی ہے، ننگ آر محسوس کرتے ہیں. اردو نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، نہ لکھاتے ہیں، نہ انہیں اردو صحیح بولنا آتی ہے، دو جملے اردو کے. حتیٰ دیکھا ہے ہم نے معلمین، اردو کے معلمین اردو نہیں جانتے. کیوں؟ کہ اردو سے ان کی شخصیت چھوٹی نظر آتی ہے، پسماندہ نظر آتے ہیں، اور اپنے آپ کو متجدد بنانے کے لیے اور ایک ماڈرن انسان ثابت کرنے کے لیے انگلش سیکھتے سکھاتے اور پڑھاتے ہیں. یہ سب سے بڑی قباحت ہے، ایک غلام قوم کی نفسیات کے اوپر دوسروں کی زبان حاوی ہو گئی ہے اور اپنی قومی زبان سے دوری اور نفرت ہے، دوری ہے. وہ سرمایہ داروں نے پہلے، مغربی نظام سرمایہ داری نظام ہے، انہوں نے پہلے سے نظام بنایا ہوا تھا، اس نظام کو رائج کیا ہوا تھا. ہم اسی میں پیدا ہوئے، وراثت میں، غلامی میں ہمیں وہ ملا، اور اسی کو لے کر ہم چل کے. سرمایہ داری نظام نے تعلیم کا جو ہدف رکھا ہے، مقصد، وہ انسان نہیں ہے بلکہ صنعت ہے. سرمایہ داری نظام کا مقصد سرمایہ ہے، سرمایہ بڑھانا، مثلا سرمایہ دار جو زمین کا مالک ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، جو مارکیٹ کا مالک ہے، جو اور چیزوں کا مالک ہے، اسے اپنی کمپنی چلانے کے لیے، اسے اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے، اسے اپنی مارکیٹ چلانے کے لیے، اسے اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے افراد کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ اس کی فیکٹری میں بیٹھ کر تولید کریں، کچھ لوگ وہ بنا ہوا سامان مارکیٹ میں بیچیں، کچھ لوگ آگے اس کو استعمال کریں. اس سب کے لیے انہیں ماہرین کی ضرورت تھی. لہذا سرمایہ داروں نے ایک تعلیمی نظام وضع کیا، بنایا، جس کا کام یہ ہے، اس کے مختلف شعبے بنائے ہیں، مختلف علوم بنائے ہیں، مختلف اس کے حصے بنائے ہیں. کچھ کا کام ہے فیکٹری لگانا، کچھ کا کام ہے لگی ہوئی فیکٹری کو چلانا، کچھ کا کام ہے فیکٹری میں بنی ہوئی چیز کو مارکیٹ میں پیش کرنا، بیچنا، اور کچھ کا کام ہے وہاں سے آگے لوگوں تک پہنچانا. یہ ایک چین بنایا ہے انہوں نے اپنی ایک شے کے لیے. مثلا کوئی بھی آپ مثال لے لیں، بچوں کے کھلونے بنانے ہیں انہوں نے، خواتین کی ضرورتوں کا سامان بنانا ہے انہوں نے. اب یہ سب کچھ بنانے کے لیے انہیں ضرورت ہے، لیبر کی ضرورت ہے، انہیں مزدور کی ضرورت ہے. مزدور بھی ایسا جو ان کے نظام کے اوپر تربیت یافتہ ہو، انہوں نے وہی تربیت دی ہوئی ہے اس کو جو انہوں نے انہیں چاہیے، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ اسے دیانتداری بھی ہونی چاہیے، امانتداری بھی ہونی چاہیے، وہ سچ بھی بولے، وہ ٹائم کا بھی پابند ہو. ٹائم کی پابندی کس لیے کرے؟ نہ نماز کے لیے یا گھر آنے جانے کے لیے، اس میں کوئی آزادی ہے، گھر جس وقت مرضی ہے آئے جائے، فیکٹری میں ٹائم پر پہنچے. یہ وقت کی پابندی فیکٹری میں آنے کے لیے، کمپنی میں آنے کے لیے، اور جتنی دیر کمپنی میں رہتا ہے دیانتدار ہونا چاہیے کہ کمپنی کا وقت اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، لوگوں کے اوپر خرچ نہ کرے، کمپنی کا وقت کمپنی کے کاموں میں خرچ کرے. یہ اخلاق بھی ہے ان کا، سرمایہ دارانہ اخلاق. سرمایہ دارانہ اخلاق میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. کیوں؟ کہ سرمایہ دار کا سرمایہ ضائع ہوتا ہے. اور دیانتداری بہت ضروری ہے. کیوں؟ کہ کمپنی کو نقصان ہوتا ہے، سرمایہ ضائع ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے اس کا. اسی طرح امانتداری بہت ضروری ہے، چوری نہیں کرنی ہے آپ نے. کیوں؟ کہ اس طرح سے کمپنی کا مال سارا ضائع ہو جاتا ہے. صنعتی اخلاق اور صنعتی تعلیم سرمایہ دار نے بنائی، اور بنا کر ان ملکوں میں جہاں پر افرادی قوت زیادہ ہے، اپنے ہاں منصوبہ بندی قائم کر کے بچوں کی پیدائش پہ پابندی لگا دی کہ ادھر بچے پیدا نہیں ہوں گے. وہ بچے کہاں پیدا ہوں گے؟ دوسرے ملکوں میں، ہمارے غلام ملکوں میں بچے پیدا ہوں. ان کے بچے پیدا ہوں، ہم انہیں تعلیم دیں گے. تعلیم کیسی؟ کہ وہ تعلیم میں بنے گا ہی لیبر، مزدور، اور مزدور کو مزدوری چاہیے، نوکری چاہیے. نوکری ہمارے پاس ہے، فیکٹری ہمارے پاس ہے. لہٰذا وہ ایک سرکل بنایا ہوا ہے انہوں نے، ان کے نظام میں رہے، ان کی تعلیم حاصل کرے، ان کی تعلیم کے مطابق لیبر بنے، اور پھر انہی کی فیکٹری میں جا کر کام کرے، اور وہ اس کو تنخواہ دیں اتنی کہ اس کے گھر کا چولہا جلتا رہے اور ان کی فیکٹری بڑھتی رہے. اس کو صرف اتنا دیتے ہیں کہ اس کا پیٹ بھرے اور اس کا اکاؤنٹ بھرے. وہ روز بروز سرمایہ دار تر ہوتا جا رہا ہے، وہ بلینر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ روز بروز اپنے بچوں کی اور گھر کی مشکلات میں پھنستا جا رہا ہے، مشکلات میں ڈوبتا جا رہا ہے. یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، تعلیمی نظام لیبر ساز، مزدور ساز، اور ہم اپنی قیمتی لخت جگر اٹھا کے ان کے حوالے کرتے ہیں. میں پہلے ایک مثال دی ہوئی ہے، وہ بعضوں کو سمجھ آئی، بعضوں کو نہیں آئی، ابھی بھی ہوگی. جب چھوٹے تھے ہم، اس وقت مائیں ڈراتی تھیں بچوں کو خرکاروں کے نام سے کہ باہر نہیں جانا، گلی میں باہر خرکار ہے، پکڑ کے لے جائے گا. اور بہت بڑا خطرہ ہوتا تھا، خرکار حقیقی خطرہ تھا، اور مائیں بھی ٹھیک ڈراتی تھیں چونکہ تھا یہ خطرہ. خرکار یہ کابلی لوگ تھے، افغانی، انہوں نے گدے رکھے ہوئے تھے جو سامان اٹھاتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، ملبہ اٹھاتے ہیں. تعمیراتی کام ابھی مشینوں سے ہوتا ہے، پہلے سارا گدوں سے ہوتا تھا. ابھی بھی اندرونی شہر میں جہاں گاڑیاں نہیں جاتی، وہاں گدے ہی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے گدے پالے ہوتے ہیں گدے کو خر کہتے ہیں اور گدے کے کام کرنے والوں کو خرکار، گدوں کا کام کرتا ہے جو، یہ کمپنی ہوتی تھی باقاعدہ، گدے پالنا اور گدوں کے ذریعے آگے کام کرنا۔ گدوں کو چلانے کے لیے انہیں افراد چاہیے ہوتے تھے، کہ جو ہر گدے کے ساتھ ایک آپریٹر چاہیے ہوتا ہے جو گدے کو لوڈ کرے، اس کا بورا بھرے اور پھر دوسری جگہ جا کر گدے سے بورا الٹے، ان لوڈ کرے اس کو۔ اتنے ان کے پاس افراد نہیں ہوتے، گدے تو ایک آدمی ہے، کمپنی اس کے پاس 50 گدے ہیں، تو 50 مزدور یا 50 افراد تو ہوتے نہیں ان کے پاس۔ اس کے لیے انہوں نے یہ تدبیر نکالی تھی کہ وہ مختلف گلی محلوں میں کھیلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے لے جاتے تھے اغوا کر کے، انہیں بیگار کیمپوں میں رکھتے تھے جنگلوں میں، چھوٹی عمر میں، مثلا 2-2.5 سال کا بچہ اٹھا کے لے جاتے، اور یہ بچے وہاں ان کے اندر پڑھتے اس کیمپ میں، انہیں کی زبان سیکھتے، انہیں کی بولی سیکھتے۔ ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا ہم کس کی اولاد ہیں، ہم کہاں پیدا ہوئے، کس کی نسل سے ہیں، کس شہر کے ہیں۔ اس کمسنی میں اٹھا کے لے جاتے اور پالتے، جب وہ بچے بڑے ہوتے 14-15 سال کے، تو پھر انہیں اس کمپنی میں گدوں کے ساتھ لگا دیتے، یہ گدے لوڈ کرتے اور ان لوڈ کرتے تھے۔ یہ خرکاری ایک باقاعدہ کاروبار تھا، بزنس تھا، اور خرکاری کے بزنس میں بنیادی کردار اغوا شدہ بچوں کا ہوتا تھا۔ یہ بچے جو بڑے اچھے خاندانوں کے، بڑے ذہین بچے اور بڑے فتیم بچے، یہ ماؤں سے جدا کر کے لے جاتے تھے یہ بچے۔ اور اس وقت مائیں ڈرتی تھیں، مائیں بہت باشعور تھیں اور اپنے بچوں کے خطروں سے آشنا تھیں، خطرات انہیں پتہ تھے، ان ماؤں کو، وہ مائیں متوجہ تھیں کہ ہمارے بچوں کو کیا خطرات ہیں۔ اور واقعاً جس ماں کے اندر یہ ڈر موجود ہو کہ میرا بچہ اغوا ہو سکتا ہے، خرکار لے جا سکتا ہے، درست ماں یہی ہے، ممتا اسی کے اندر ہے۔ لیکن وہ لاپرواہ ماں جو موبائل پہ لگی ہوئی ہے اور اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، بنو سنگار میں لگی ہوئی ہے، اس کو بچے کی پرواہ نہیں ہے، بچہ کہاں گیا، کون لے گیا، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ غیر ذمہ دار ماں ہے، یہ غلطی سے ماں بن گئی ہے، ماں بننے کے قابل نہیں تھی۔ ماں وہی ہے جس کے اندر یہ کھٹکے اور جس کے اندر یہ پرواہ موجود ہو۔ آج یہ کام مائیں خود کر رہی ہیں اور بڑی خوش بھی ہوتی ہیں۔ پہلے روتی رہتی تھی، میرا بچہ خرکار لے گئے، ساری عمر روتی رہتی تھی، کمسنی میں بچے کو خرکار لے گئے، اور ساری عمر ماں روتی رہتی تھی، مرنے تک روتی رہتی تھی۔ اور آج مائیں فخر کرتی ہیں کہ میرا بچہ خرکار لے گئے ہیں۔ آج زیادہ خطرناک خرکار موجود ہیں اور وہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں خرکاری کی، پیسے بھی ماں باپ سے لیتے ہیں کہ آپ پیسے دو تاکہ آپ کے بچوں کو خرکاری سکھائیں۔ وہ خرکاری یہی کمپنیاں ہیں، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں، یہ چائنا کمپنیاں، یہ مغربی کمپنیاں، یہ سرمایہ داروں کی کمپنیاں، یہ سرمایہ دار وہی خرکار ہیں۔ ان کو مزدور چاہیے اپنی کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے، ان کو اپنا سرمایہ بڑھانے کے لیے لیبر چاہیے۔ اب یہ اغوا کرنے کا انہوں نے طریقہ بڑا خوبصورت رکھا ہوا ہے، اور وہ خوبصورت طریقہ انہوں نے آپ کو ایسا نظام بنا کے دیا ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے بچے اٹھا کے اور ہزاروں روپے فیس دے کے فخریہ طور پر، اور پھر وہ بچے لے بھی جاتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں، اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، اپنی کمپنی میں لے جاتے ہیں، اور مائیں فخر کرتی ہیں، سارے محلے میں بتاتی ہیں، ساری برادری کو بتاتی ہیں کہ بیٹا کہاں ہوتا ہے، بیٹی کہاں ہوتی ہے۔ عزیزان من، آج بھی ماؤں کو یہ شعور ہونا چاہیے، جب تک ماں باپ اور بچوں کے آگاہ نہیں ہوں گے، متوجہ نہیں ہوں گے، ایک بزرگوار سے، تعلیم کے ماہرین سے سوال کیا گیا کہ بچے کی تربیت کہاں سے شروع کریں، تو انہوں نے کہا دادا سے۔ ایک بچے کو اگر تربیت کرنی ہے تو کہاں سے شروع کریں؟ کہا دادا سے شروع کریں۔ دادا سے مراد یعنی دادا کی تربیت ہو، پھر اس دادا سے ایک نسل پیدا ہو باپ، اور اس باپ سے جب تیسری نسل پیدا ہوگی بچہ پوتا، اس سے توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ تربیت یافتہ ہو سکتا ہے۔ تین نسلیں تربیت کرو، پھر ایک نسل پروان چڑھے گی آپ کی۔ اتنا دشوار کام ہے، اتنا سخت کام ہے، اور ہم سادگی میں اور لاشعوری میں ہم اپنے بچے خرکاروں کے حوالے کر کے اور فخر بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں اب یہ تو اعتراض ہو گیا یا شکوہ ہو گیا یا اس کمی کمزوری کی نشاندہی ہو گئی، یہ رائے حل کافی نہیں ہے بات اس حد تک کہ سرمایہ داری نظام جو غلامانہ ہمارے اس طرز میں ہمیں ملا ہے وراثت میں، ہم اس کے اندر بیٹھ کر اور بھیڑ چال کے تحت، چونکہ سب ایسا کر رہے ہیں ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، جو ایک عوامی چال ہے، بری چال، بھیڑ چال ہے کہ دوسرے یہ کر رہے ہیں ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ساری زندگی بھیڑ چال کے تحت گزرتی ہے، گھریلو ماحول، تعلیمی مسائل اور لین دین، تعلقات، سب معاشرت ساری بھیڑ چال کے تحت انجام دیتے ہیں۔ اگر ہمیں اس طرح زندگی بسر کرنا ہوتی تو بہتر تھا بھیڑ بن جاتے ہیں، کیونکہ بھیڑیں اسی طرح ہوتی ہیں، دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس کے پیچھے چلتی ہیں۔ اللہ نے بھیڑ نہیں بنایا، شکر خدا کرو، انسان بنایا ہے، عاقل اور باشعور انسان بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کرم و لطف ہے اللہ کا، جس طرح خداوند نے فرمایا کہ لقد کرمنا بنی آدما، ہم نے بنی آدم کو کرامت اور شرف دیا ہے، یعنی بیڑے نہیں بنایا، بکریاں نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، حشرات نہیں بنایا، پرندے چرندے نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، یعنی بہت بڑی کرامت اور شرف عطا کر دیا ہے، بہت بڑی برتری اور بڑھائی ہم نے بنی آدم کو عطا کر دی ہے۔ اس شرف کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اگر انسان اپنے شرف کا لحاظ نہ رکھے، پست ہو جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی کرامت و شرف شخصیت نہ بچا سکیں، وہ بہت برے دن دیکھتے ہیں، اور آج ہم مسلمان بالخصوص جو برے دن دیکھ رہے ہیں، بہت برے دن ہیں مسلمانوں کے اس وقت۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ کرامت اور شرف کا خیال نہیں رکھا ہم نے، اور ہم بھیڑ چال چل کے جو تھا وہ سب گنوا بیٹھے۔ رائے حل مشکلات کی نشاندہی رائے حل نہیں ہوتا، آدھا رائے حل ہوتا ہے مشکلات کی نشاندہی۔ اصل رائے حل یہ ہے کہ آپ کے پاس اب اس کے متبادل نظام ہو جو ان آفات سے منزہ ہو، ان آفات سے پاک ہو، ان آفات سے دور ہو، اور جس کے اندر تعلیم اسی الہی مقصد کے لیے ہو، ہدف کے لیے ہو۔ تعلیم کو سرمایہ داروں نے اتنا پست کیا ہے کہ تعلیم معاش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کہ اس وقت تعلیم معیشت کے لیے حاصل کی جاتی ہے، جبکہ تعلیم انسانیت کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جس کو نوکری نہیں کرنی اس کے لیے بھی اعلیٰ تعلیم لازمی ہے۔ فرض کرو اگر ایک کارخانوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، ان کی 100 نسلیں اگر تعلیم حاصل نہ کریں، نوکریاں نہ کریں، ملازمتیں نہ کریں، 100 نسلیں کھائیں بیٹھ کر، پھر بھی ان کی درآمد پیسہ ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی تعلیم لازم ہے جنہیں نوکریاں نہیں کرنی۔ تعلیم نوکری کا ذریعہ نہیں ہے، ملازمتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ وہ نظام اس فلسفہ تعلیم کی روشنی میں، اس فلسفہ تعلیم کے پس منظر سے انسان کے لیے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے۔ وہ تعلیمی نظام مرتب موجود ہے، قرآن کریم نے پیش کیا ہے، انبیاء کرام نے پیش کیا ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دیا ہے، اور آپ کے ورثہ نے، آپ کے جانشینوں نے اسے پیش کیا ہے، موجود ہے ہمارے پاس۔ لیکن وہ ہوتے ہوئے ہم بھیڑ چال کے تحت غلامانہ طرز زندگی لے کر دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اتنا مسخ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات سے بھی نفرت ہو گئی ہے، اپنی شخصیت، اپنی قومیت، اپنے ورثے، اپنی میراث سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ آپ شاید کوئی پاکستانی ایسا آپ کو ملے، مذہبی، دیندار، شیعہ، سنی، با تقویٰ، بے تقویٰ، کوئی بھی انسان ہو، بہت محب وطن، جسے اردو سے زیادہ محبت ہو انگلش کی نسبت، ایک بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے پرورش ہی ایسی پائی ہے۔ اپنی زبان اچھی نہیں لگتی ہمیں، اردو میں تعلیم ختم، پاکستان میں اردو تعلیم نابود۔ کیوں؟ کہ اس قوم کو اپنی ذات کی طرف نہیں آنا چاہیے، اپنے ارث و میراث کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ اقدار کی تعلیم جس میں پہلے انسانیت، بعد میں مہارت، اس وقت جو رائج تعلیم ہیں یونیورسٹیز کالجوں کے اندر مہارتیں سکھاتے ہیں، تعلیم نہیں دیتے، علم نہیں دیتے، سکلز دیتے ہیں، مہارتیں منتقل کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت ناقص طریقے سے مہارتیں سکھاتے ہیں کہ ایک اچھا ماہر شخص بھی نہیں بناتے، چونکہ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ تعلیم مہارتیں سکھانے کا نام نہیں ہے، مہارتیں بغیر تعلیم کے بھی ہو سکتی ہیں اور تھیں۔ آج دنیا میں جتنی شاہکار ہیں اعلیٰ نمونے تعمیرات کے، یہ سب ماہرین نے بنائے ہیں۔ یہ تاج محل آپ میں سے بعض نے دیکھا ہوگا اور سب نے سنا ہوا ہے، دنیا میں تعمیرات کا ایک شاہکار ہے، بہت اعلیٰ تعمیرات کا نمونہ ہے انجینئرنگ کا، اور بنانے والے ان پڑھ، سفید ان پڑھ، الف بے تک انہیں آتا نہیں تھا، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ اور آج ہمارے پی ایچ ڈی انجینئر بھی جا کر اگر تعمیرات کو سمجھنا چاہیں تو پہلے تاج محل کی تعمیرات کو پڑھتے ہیں نصاب میں، سلیبس میں۔ مہارت ایک الگ جوہر ہے جو انسان کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تعلیم یافتہ کے اندر بھی مہارت ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ بعض اوقات بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، کوئی مہارت نہیں ہوتی۔ یہ نمونہ میں نے پیش کیا تھا، شاید یہاں بھی کسی گفتگو میں اسی حال میں پیش کیا تھا، کہ تبلیغات کی غرض سے پاکستان سے باہر جانا ملا، تو وہاں ایک مومن رہتے تھے، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے ظاہراً فزکس میں یا اسی طرح کے کسی سائنس کے مضمون میں، اور بڑے اعلیٰ عہدے پر بھی تھے۔ ان کے گھر میں ٹھہرنا ہوا، مجلس، ان کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے اپنے باورچی خانے میں چولہے پہ ہنڈیا رکھی اور اس کو پکا کے اور دم پہ لگا کے تو مجلس میں جانے لگی، اور ان سے کہا کہ چونکہ آپ بعد میں ہمارے آئیں گے مجلس پر آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ، تو آتے ہوئے چولہا بند کر کے آنا، جل نہ جائے۔ یہ کہہ کر انہیں وہ چلی گئیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب، پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب، جب وقت ہوا چولہا بند کرنے کا، کچن میں گئے باورچی خانے میں، اور جتنے جتن کیے ان سے چولہا بند نہیں ہوا۔ انہوں نے فون کیا اپنی زوجہ کو چولہا بند کرنے کے لیے، انہوں نے سمجھایا، پھر دوبارہ ان کی ہدایات کے مطابق چولہا بند کرنا چاہا، پھر بھی ان سے گیس آف نہیں ہوئی۔ پھر آئے میرے کمرے میں جہاں میں تیار ہو رہا تھا مجلس کے لیے، تو آ کے کہنے لگے کہ آغا صاحب بہت معذرت، میں بہت شرمندہ ہوں، اور واقعاً وہ شرمندہ لگ بھی رہے تھے، اور بڑی عاجزی سے آ کر کہا کہ آپ تھوڑی سی زحمت کریں، باورچی خانے میں آئیں، وہ چولہا نہیں بند ہو رہا۔ میں سمجھا شاید کوئی آگ لگ گئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے۔ تو وہ ہلکی سی آنچ پہ، جیسے دم پہ خواتین ہنڈیا چڑھا دیتی ہیں، وہ ہلکی سی آنچ تھی، اور انہیں کام کیا تھا کہ اس چولہے کے بٹن کو تھوڑا سا اندر دبا کے اسے گھمانا ہوتا تھا، وہ نہیں ڈاکٹر صاحب سے ہو رہا تھا، مہارت نہیں تھی۔ تعلیم تھی، ڈگری بہت اعلیٰ تھی، مہارت نہیں تھی۔ اب اس کے بجائے آپ گھریلو خواتین کو دیکھیں، ممکن ہے ایک جماعت بھی نہ پڑھی ہوئی ہو، ایک جماعت بھی نہ پڑھی ہوئی ہو، لیکن وہ چولہا جلانا تو کیا، چولہا بنا بھی لیتی ہیں بوقت ضرورت، وہ سارے کام گھر کے کر لیتی ہیں۔ بعض خواتین وہ بھی یہ کام کرتی ہیں، مرد بھی کر لیتے ہیں، ان پڑھ مرد بھی مہارت رکھتے ہیں۔ کتنے کام ہیں جو آپ گھروں میں بلاتے ہیں مکینکوں کو، وہ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ یہ گاڑیاں آپ کے پاس، اتنی مہنگی گاڑیاں ہیں، اور خرید کے جب اب خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک کرانے جاتے ہیں، تو ان پڑھ مکینک ٹھیک کرتا ہے یہ اتنی پیچیدہ گاڑی، جس کو رسید بنانا بھی نہیں آتی، وہ آپ کو گاڑی ٹھیک کر کے دیتا ہے، اور وہ سمجھاتا ہے آپ کو کہ صاحب گاڑی ایسے ہے، اس کو ایسے چلانا، ایسے رکھنا۔ وہ ان پڑھ زیادہ جانتا ہے گاڑی کے بارے میں۔ مہارتیں الگ چیز ہیں، علم الگ چیز ہے۔ انسان کی معاش کی ضرورت، انسان کے وسائل زندگی کی ضرورت مہارتیں ہیں۔ مہارتیں ہوں گی تو زندگی گزرے گی، وسائل ہوں گے تو زندگی گزرے گی، لیکن مقصد زندگی مہارتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بننا مہارت ہے، انجینئر بننا مہارت ہے، مقصد زندگی ڈاکٹر کو بھی چاہیے، مقصد زندگی انجینئر کو بھی چاہیے، مقصد زندگی اس دینی تعلیم پڑھنے والے مولانا کو بھی چاہیے، گھریلو خاتون کو بھی چاہیے. وہ واجب تعلیم ہے، وہ لازم تعلیم ہے، اور بہترین تعلیم وہ ہے جو یکجا ہو جائے. اگر دو جگہ انسان پڑھے کہ اپنی لیے جو لازم مقصد زندگی کی تعلیم ہے وہ الگ حاصل کرے اور مہارتوں کی تعلیم الگ حاصل کرے. دو جگہوں پر جب جاتا ہے، دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی ساحل تک نہیں پہنچتا، گر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ایک کشتی میں دونوں کام ہوں. آپ جتنے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بڑے قدیمی سائنسدان ہیں جن کے نام سے سائنس شروع، جو پدر ہیں، بابا سائنس ہیں، یہ سب کے سب دینی مدرسوں کے فارغ التحصیل ہیں. ابن سینا، ابن حیثم، محمد ابن زکریہ رازی، خواجہ طوسی، یہ سارے، وہ میڈیکل کے ہوں، وہ انجینئرنگ کے ہوں، وہ کسی اور شعبے کے ہوں، وہ کیمسٹری کے ہوں، وہ فزکس کے ہوں، وہ سارے، یہ سب چونکہ ایک کشتی میں تھا سب کچھ، ایک جگہ تھا سب کچھ. صراط تعلیمی نظام وہ قدیم اقدار کا نظام جس کے اندر ایک ہی کشتی میں سب کچھ ہو، کہ یہیں پر مہارتوں کی تعلیم حاصل کرے اعلیٰ درجے تک، اور ساتھ ساتھ اپنی مقصد کی تعلیم بھی حاصل کرے اعلیٰ درجے تک، تاکہ یہ ڈاکٹر صاحب انسان بھی ہوں ساتھ، یہ انجینئر صاحب انسان بھی ہوں ساتھ، اور یہ محترمہ جو پڑھ کے فارغ و تحصیل ہوگی یہ انسان بھی ہوں ساتھ، اور یہ علامہ یہ انسان بھی ہوں ساتھ. اس لیے یہ تعلیم ہمارے ذہن میں تھی کہ اس تعلیم کو یہاں شروع کریں ہم. لیکن جیسے اشارہ کیا تھا کہ اب مثلا آپ نے یہاں پر پروگرام کیا ہے آج کا، پہلے سے ہال بنا ہوا تھا، اس کے اندر بجلی لگی ہوئی تھی، پنکھے لگے ہوئے تھے، لائٹ فٹ تھیں، اس کے اندر ہر چیز اس کے اندر پہلے سے موجود تھی. کچھ چیزیں آپ نے شاید، یہ سیٹیں آپ نے، کرسیاں منگوا لی ہوں گی، ساؤنڈ منگوا لیا ہوگا، کوئی ایک دو چیزیں جو آپ کو چاہیے تھیں جو آج ہی اٹھا کے سمیٹ کے لے بھی چلے جائیں گے آپ. لیکن اگر آپ نے آج پروگرام کروانا ہوتا اور اس کے لیے ہال بھی پہلے بنانا پڑتا آپ کو، کہ پہلے آپ ادھر آل عمران کے اس پلاٹ پہ ہال بنائیں، پھر اس ہال میں آپ ڈیکوریشن کریں، پھر اس میں بجلی فٹ کروائیں، پھر اس میں پنکھے لگوائیں، پھر اس میں میٹر لگوائیں، پھر اس میں آپ ٹرانسفارمر لگوائیں، اور پھر ٹائلیں لگوائیں، سب کچھ کر کے پھر اس میں پروگرام بھی کریں، اور ٹائم بھی آپ کے پاس صرف اتوار کا ہے، تو ایک اتوار میں اتنا کچھ کرنا ممکن نہیں ہے. اب یہاں ایسے کام ہوتا ہے کہ ایک طبقے نے پہلے یہ ماحول بنا دیا، دوسرے نے آ کر اس کے اندر اپنا جو پروگرام تھا آئیڈیل وہ یہاں لاگو کر دیا. لیکن وہ چین بنا ہوا نہیں ہے یہاں پر کہ ایک طبقہ پہلے سے آ کر تعلیم کا ماحول بنائے، اسکول بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، اور ٹیکنیکل تعلیم کا، سوشل تعلیم کا اہتمام کریں، دینی تعلیم کا اہتمام، وہ بھی آج کے زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق وہ سارا کام کریں، پھر اس کے لیے فنڈز بھی ہیں وہ بھی کریں، اور ٹرینڈ لوگ بھی اس کے لیے ہوں. یہ بھی نہیں ہوا ہوا، ظاہر ہے اب وہ کرنا ہے، وہ تعلیمی نظام ہم نے متعارف کروانا ہے، اسی مشکلات اور انہیں کمزوریوں اور کمیوں کے اندر ہی شروع کرانا ہے. ظاہر ہے اس میں وقت چاہیے، وقت درکار ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ عجول، جلد باز ہیں بہت، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج بچہ داخل کرایا ہے صراط سکول میں، دوسرے دن ولی اللہ بنا ہوا ہمارے سامنے کھڑا ہو اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں. تو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے آپ کو، وقت لگتا ہے، پہلے ایک سسٹم بنے. ابھی جو اسکول بنا ہوا ہے الحمدللہ بہت عمدہ ہے، اگر دوسرے اسکولوں کی نسبت دیکھیں تو محفوظ ہے الحمدللہ، اچھا اسٹاف ہے، اچھا عملہ ہے، بہت ہی محنت ہوتی ہے ان کے ساتھ. بعض جو معلمات ہیں کوشش کرتی ہیں، وہ میں دیکھتا ہوں، اتب میں اپنے جامعہ کے اساتید کو بھی بتایا ہے کہ اتنی محنت آپ نہیں کرتے جتنا صراط اسکول کی معلمات کرتی ہیں محنت. مثلا جس قدر وہ وقت دیتی ہیں، جتنا اہتمام چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کرتی ہیں، آپ لوگ بڑے طلبہ کے لیے اتنا اہتمام نہیں کرتے، اور یہ قابل تحسین ہے. لیکن جو بنا ہے یہ نہیں تھا، یہ نہیں ہے آئیڈیل، یہ نہیں بنانا تھا اور نہ یہ رہے گا. یہ بہانہ ہے تاکہ ہم اس بہانے سے اپنے آپ کو پابند کر کے وہ چیز بنائیں جو بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے, سب کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس کے لیے ماں باپ کی ذہنیت ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے, تعلیم یافتہ طبقے کی ضرورت ہے. ایک چیز جو رائج تعلیمی نظام میں اسی تخیلاتی اسٹیٹس کے ایک فرق میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نصاب, ہر ایک کی زبان پہ نصاب چڑھا ہوا ہے. نصاب کون سا پڑھاتے ہیں؟ پاکستان کے اندر بہت سارے نصاب, ایک ہی ملک کے اندر بیسیوں نصاب جاری ہیں. ہر اسکول کا ایک نصاب ہے, اس نے نصاب موٹے موٹے ناموں کے ساتھ, امپورٹڈ ناموں کے ساتھ, برانڈ کے ساتھ, سب وہ نصاب کے چکر میں ہیں. یہ نصاب یہ پڑھا رہے ہیں, وہاں آکسفورڈ کا نصاب پڑھا رہے ہیں, وہاں فلاں کا نصاب پڑھا رہے ہیں, ادھر ایسا نصاب پڑھا رہے ہیں. تعلیم میں نصاب لازم ہے, اتنا لازم بھی نہیں ہے. آج جدید تعلیمی نظام میں نصاب نکال دیا ہے. بعض ممالک نے ابتدائی انٹرمیڈیٹ تک کتاب مکمل طور پر تعلیمی نظام سے نکال دی ہے. کتاب نہیں ہوگی, کوئی کتاب سے نہ پڑھیں گے نہ پڑھائیں گے. بغیر کتاب کے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم ہوگی, انٹرمیڈیٹ کے آگے پھر کتاب شروع ہو جاتی ہے. اس وقت چند ملک ہیں جن کے اندر سرکاری طور پر یہ نصاب شروع ہو گیا ہے پابندی کے ساتھ, اور نتائج کے لحاظ سے دیکھیں تو جہاں کتابوں کا ڈھیر پڑھایا جاتا ہے ان سے ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے, بچے بہت اچھا تربیت پائیں اور تعلیم لی ہے. نصاب کتاب کی اپنی اہمیت ہے, ضروری ہے نصاب, لیکن تعلیمی نظام کے لیے نصاب بنیاد نہیں ہے, ستون نہیں ہے نصاب. یہ ایسے تخیلاتی اس کے لیے برانڈ بنایا ہوا ہے. چونکہ تجارتی تعلیمی نظام میں, کاروباری تعلیمی نظام میں, کمرشل تعلیمی نظام میں سب کچھ نصاب ہوتا ہے. درست تعلیمی نظام میں, الہی تعلیمی نظام میں بنیاد معلم ہے, نصاب نہیں ہے. محور و ستون تعلیم کا معلم ہے. اگر معلم ہو, واقعی معلم ہو, حقیقتاً ہمارے رائج تعلیمی نظام میں وہ بے روزگار طبقہ جن کو کوئی روزگار نہیں ملتا, بے امر مجبوری ٹیچر بن جاتے ہیں. کہتے ہیں جب تک جاب نہیں ملتی اس وقت تک ٹیوشن پڑھاؤ, اس وقت تک کسی اسکول میں پڑھانا شروع کر دو, جب جاب مل جائے گی تو وہاں چلے جائیں گے. یہی کم و بیش تصور ہے. اور میں جامعہ میں, حوزے میں اپنے اساتذہ کو یہ کہا, یہ یوم معلم 1 جولائی, یوم مئی 1 مئی یوم معلم ہے, شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کا دن ہے, اور وہ بہت عظیم معلم تھے, اس وجہ سے اسے یوم معلم کا نام دیا گیا ہے. جامعہ میں ہوتا ہے, انشاءاللہ امید ہے صراط بھی شروع کریں گے. معلمین کی تقدیر, تحسین, خراج تحسین پیش کرنا کہ طالب علم و طالبات صراط سکول کی یہ اپنے معلمین کو ہدایہ دیتے ہیں, خراج تحسین. محفل مجلس بچوں کی طرف سے ہوتی ہے, معلمین کی عزت افزائی کے لیے اور ان کی تحسین کے لیے ہوتی ہے. اسی روز معلم کی مناسبت سے میں نے حوزے کے اساتید کو یہ کہا تھا کہ دو طبقوں سے میں بہت متعجب ہوں. بہت تعجب ہوتا ہے, اور ایک سوالیہ تعجب ہے یہ, اور وہ یہ ہے, ایک خواتین مائیں اور ایک معلم. تمام مائیں خواتین ہیں, ظاہر ہے ابھی تک تو اللہ کا طبعی نظام قائم ہے کہ خواتین مائیں صرف خواتین ہی ہیں. اب آگے نہیں پتہ انسان کیا کرنے والا ہے, کہاں سے پیدا ہوں گے, درختوں سے پیدا ہوں گے, فیکٹریوں میں پیدا ہوں گے, کر رہے ہیں تجربات فیکٹریوں میں, جس طرح چوزے پیدا ہوتے ہیں اس طرح انسان کے بچے بھی فیکٹریوں میں پیدا ہوں گے, تجربات میں لگے ہوئے ہیں, ابھی تک ہوا نہیں ہے. ہر خاتون کی یہ آرزو ہوتی ہے, وہ خود عورت ہے, خاتون ہے, لیکن بچہ وہ کہتی ہے مرد پیدا ہو, لڑکا پیدا ہو. خواتین کو خواتین پسند نہیں. بہت کم مائیں میں نے دیکھی ہیں جو خدا سے بیٹی مانگے اور انہیں محبت بھی بیٹیوں سے ہو، یا بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں تو بیٹی سے زیادہ محبت ہو. ایک صنفی اتحاد کے ذریعے تو انہیں بیٹیوں کی طرف زیادہ مائل ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتی. بیٹی پیدا بھی ہو جائے تو عزادار ہو جاتی ہے ماں. اور میں نے دیکھا ہے بعض جگہوں پر محلے کی پڑوسن اور رشتہ دار خواتین تعزیت کے لیے آتی ہیں کہ بیٹی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی قضا ہے، مان لے تو راضی رہے، جیسے کوئی فوت ہو گیا ہے. نوزو جشن مناؤ. یہیں پر ایک مومن کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے اس کا نام رکھنا ہے. میں نے کہا پہلے اس کا ولیمہ کرو، جشن مناؤ، پھر اس کا نام رکھو. 3 مہینے تک وہ منتظر رہے کہ نام رکھ دیں اور میں نے نہیں رکھا. میں نے کہا جب اس کا ولیمہ کرو گے، خوشی مناؤ گے، مٹھائی کھلاؤ گے، جشن مناؤ گے بیٹی کی پیدائش کا، پھر نام رکھوں گا. اور پھر انہوں نے کیا، ولیمہ بھی کیا بیٹی کی ولادت کا، مٹھائی بھی کھلائی سب کو اور جشن بھی کیا، اور پھر اس کا نام تجویز کیا. ایسے ہونا چاہیے. اور دوسرا ہے معلم، ٹیچر. کوئی معلم اپنے شاگرد کو معلم بننے کی تلقین نہیں کرتا. ہر معلم کیا بتاتا ہے، تو نے پائلٹ بننا ہے، تو نے جرنیل بننا ہے، تو نے لیفٹیننٹ بننا ہے، تو نے انجینئر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے. اور معلم بننے میں کیا قباحت ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ معلم بنو؟ جس معلم کو، یعنی یہ نفرت اپنے آپ سے ہے. خواتین کو بھی جو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، بیٹے اچھے لگتے ہیں، تو یہ نفرت ایک طرح سے اپنے آپ سے، یہ چھپی ہوئی نفرت ہے اپنے آپ سے. یہ خود بھی اصل میں خواتین بننا نہیں چاہتی تھیں، یہ بھی مرد بننا چاہتی تھیں، لیکن بے امر مجبوری خواتین بن کے ماں بن گئی. خوش ہو، فخر کرو کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ماں کا درجہ دیا ہے. فخریہ بات ہے، اعزاز کی بات ہے، شکر کی بات ہے. حقیقتاً جس چیز پہ شاکر ہوں وہ یہ دو مقام ہیں. اور ان سے بڑا مقام انسانوں کے ہاں نہیں ملے گا، ماں اور معلم. چونکہ ماں اور معلم وہ صرف انہی کے ماں اور معلم نہیں ہوتے جن جو ان سے پیدا ہوتے ہیں یا جن کو پڑھاتے ہیں، بلکہ ماں اور معلم دو عہدے ہیں اللہ کی طرف سے. جب یہ ماں کے درجے پہ فائز ہو جائے یا معلم کے درجے پہ فائز ہو جائے تو سب ان کو ماں اور معلم کا ہی پروٹوکول دیں، سب ان کو ماں ہی سمجھے سب. بے شک ایک چھوٹی بچی ہے، مجھ سے چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ ماں کا دے دیا ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کو ماں کا پروٹوکول دوں، چونکہ وہ ماں کے درجے پہ فائز ہو گئی ہے، یہ اعزاز اللہ نے اس کو دے دیا. اسی طرح معلم کسی کا معلم ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا معلم ہے، لیکن ایک عہدہ ہے اس کے پاس. آپ کے رشتہ داروں میں آتے ہیں کرنل صاحب، ریٹائرڈ کرنل صاحب، کرنل صاحب، ہر طرف کرنل کرنل لگی ہوتی ہے. وہ آپ کا کرنل تھوڑا ہی ہے، فوج کا کرنل تھا، ریٹائرڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن آپ نے ابھی تک اس کو کرنل بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ کے ڈاکٹر تو نہیں ہیں، جن کا علاج کیا ان کے ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ نے ابھی بھی ان کو ڈاکٹر مانا ہوا ہے. تو اسی طرح ماں ہے، بے شک آپ کی ماں نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک رینک دے دیا ہے. ماں ہونا ایک رینک ہے اللہ کا، اور مائیں اس کی زیادہ قدر جانے. اور قدردانی یہ ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرو، فخر کرو ماں ہونے پر، اور معلم ہونے پر فخر کرو. آپ بے امر مجبوری ٹیوشن پڑھانا، ٹیچنگ کرنا، یہ شان معلمی کے خلاف ہے. انتخاب کرو. اگر آپ کا ویزا آ جائے، امریکہ کا ویزا آ جائے، جو بحشت ہے پاکستانیوں، اس بہشت کا ویزا آ جائے، دوسری طرف آپ کو ایک نوکری مل رہی ہو 1,00,000 روپیہ مہینے کی تنخواہ ہو کم از کم آپ کی، اور تیسری طرف ایک اسکول میں، ایک دینی، ایک تعلیمی ادارے کے اندر آپ کو معلم کی حیثیت سے خدمات آپ کی درکار ہوں، جس میں معمولی تنخواہ ہو 10,000 روپے تنخواہ ہو، اس دن اگر وہ ویزا بھی چھوڑا اور یہ 1,00,000 روپے کی نوکری بھی چھوڑی اور معلم ہونے کو ترجیح دی، تو اس کا مطلب ہے آپ قدردان ہیں، آپ کو مقام معلمی کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا عظیم مقام ہے معلمی کا. انبیاء نعوذ باللہ بے روزگاری کی وجہ سے نبی نہیں بن گئے کہ اور کچھ انہیں ملتا نہیں تھا تو چلو روزگار نہیں ہے تو نبی بن جاؤ تعلیم دو, بلکہ سارا میدان کھلا تھا ان کے لیے, ہر کام جو بھی کرنا چاہتے کر لیتے. رسول اللہ نے کاروبار کیا, پہلا زندگی کا پہلا اور آخری کاروبار کیا رسول اللہ نے, اور اتنا خوبصورت اور کامیاب کاروبار کیا کہ اس پورے قافلے تجارتی قافلے میں سب سے زیادہ نفع رسول اللہ نے کمایا اس سال کے سفر میں. واقعہ یاد ہے نا آپ کو, حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر, اپنا نہیں تھا, حضرت خدیجہ کا لے کر گئے مال تجارت شام, اور وہاں جا کر جب وہ مارکیٹ میں منڈی میں اپنا مال لگایا تو لوگ آنے لگے, جو کچھ رسول اللہ کے پاس تھا, مثلا کپڑا تھا, لوگ اٹھاتے پوچھتے تھے یہ درجہ ایک ہے کپڑا, درجہ نمبر ایک ہے, تو حضرت فرماتے نا یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو, یہ وہ کوالٹی نہیں ہے, اعلیٰ کوالٹی, یہ معمولی کوالٹی ہے. کھجور کوئی اٹھاتا تو وہ کہتے کہ یہ درجہ یہ کیا, یہ کھجور سب سے اعلیٰ کھجور ہے, تو حضور فرماتے نا یہ سب سے اعلیٰ نہیں ہے, اس سے اعلیٰ کھجوریں دوسری ہیں, یہ نہیں, یہ معمولی کھجور ہے. قافلے والے ہنسنے لگے, انہوں نے کہا کہ یہ جوان اس بی بی کا سارا مال لٹائے گا اور ضائع کرے گا, ڈبو دے گا. لیکن ابھی ان کا مال کسی کا نہیں بکا تھا اور سارا بازار ٹوٹ پڑا رسول اللہ کے اس مال کے اوپر, کیوں کہ سچائی ہے, صداقت ہے, جو بیچ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ اعلیٰ کوالٹی جو آپ سمجھ رہے ہو, یہ معمولی کوالٹی ہے, یہ قیمت ہے اس کی, لینی ہے تو لے لو. ابھی وہ دوسرے کھول ہی رہے تھے اپنا مال اور رسول اللہ بیچ کے اور نفع کما کے فارغ بھی ہو گئے. بس اس کا مطلب ہے کہ تاجرانہ صلاحیتیں تھیں رسول اللہ کے اندر. اگر پہلی کاروبار میں ایسی کامیاب تجارت ہوتی ہے, اگر جاری رکھتے رسول اللہ, تو کم از کم یہ شام و مکہ و مدینہ کی مارکیٹ رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی کاروبار نہ کر سکتا, ہو سکتا ہے ایسے. لیکن رسول اللہ نے پیغمبری کی, معلمی کی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس ملت گمراہ کو گمراہی سے نکالنے کے لیے معلمی خدا نے عطا کی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, رسول مبعوث کیے, یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ رسول بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن معلمی کو انتخاب کیا. اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں کہ معلمی شغل انبیاء ہے, وراثت انبیاء ہے, میراث نبی ہے, تعلیم کا محور معلم ہے. ہم نے اہتمام کیا لیکن وہی عرض کیا کہ چند چیزوں کی کمی کی وجہ سے, وقت کی کمی, وسائل کی کمی اور افراد کی کمی کی وجہ سے ابھی تک اس تعلیمی شعبے کا حق ادا نہیں ہوا. انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں یہ توفیق نصیب ہو کہ جو اس کے تقاضے ہیں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم پورے کریں. اور آمادگی ہے, پورے ملک کے اندر آمادگی ہے, لوگ متعدد جگہوں پر, ابھی تازہ ترین ایک اقدام جو ہوا ہے چند روز پہلے, میں وہ آپ کی خدمت میں نمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ایک مومن نے اپنی قیمتی زمین, بہت قیمتی زرعی زمین, 20 ایکڑ زمین تعلیمی مرکز کے لیے وقف کی ہے, لاہور سے باہر کسی اور شہر کے اندر وقف کی ہے کہ یہاں پر اگر آپ تعلیمی نظام بنائیں اور بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, اور آمادگی بھی ظاہر کی کہ ہم اور بھی جو تعاون ہوں, لیکن ظاہر ہے تعلیمی اسکول بنا کے اس کے اندر معلم چاہیے, اس کے اندر مدیریت چاہیے. اس کے لیے ہم نے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. یہی تین کمزوریاں, تین ضعف جو موجود ہیں وہ اس پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں, بنا ہوا ہے, ابھی بھی ایک کورس وہاں چل رہا ہے ٹریننگ اسکول میں, ہمارا جو الگ بنا ہوا ہے ٹریننگ اسکول, جس میں 2-3 ابھی تک ٹیچر ٹریننگ سیشن ہوئے ہیں, اور اس وقت اس میں میڈیا ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے کہ کم از کم 20-22 بچے وہاں پر میڈیا ٹریننگ لے رہے ہیں, اور بعد میں انشاءاللہ یہ جاری رہے گا, سارا سال یہ تسلسل رہے گا. اس میں جب تک کتاب تدوین کرنے سے پہلے، نصاب بنانے سے پہلے معلم بنانا ضروری ہے. ایک معلم بنانا برابر ہے ایک امت بنانے کے. ایک معلم بنانا، اگر ہم 100 باپ تربیت کریں اور ان کے مقابلے میں ایک ماں تربیت کرنا ایک امت کی تربیت کے برابر ہے، اور 100 مرد تربیت کرنا ایک امت کے برابر نہیں. وہ 100 مرد 100 مرد ہی ہیں، لیکن ایک ماں ایک امت کا درجہ رکھتی ہے. اسی طرح ہم اگر 100 نصاب بنا دیں، سارے پورے ہم ابتدائی کلاس سے لے کے یونیورسٹی کے اعلیٰ لیول تک تمام سبجیکٹس میں نصاب بنا کے تیار کر کے پرنٹ کر کے رکھ بھی لیں، یہ نصاب بے زبان یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک معلم نہیں ہوگا. اس لیے ساری زحمت کوشش ہمیں معلم کے اوپر چاہیے، معلم جو آمادگی رکھتے ہوں، آمادگی ذہنی رکھتے ہوں، آمادگی علمی رکھتے ہوں، اور خاندان کی طرف سے بھی ان کے ساتھ اتنی تعاون ان کے ساتھ ہو. بعض جو مجبور گھرانے اور خاندان ہیں، جہاں پر خاتون خانہ مجبور ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گھریلو نظام چلانے کے لیے کہیں کوئی روزگار کرے اور وہ ٹیچنگ کرنے آ جاتی ہے، یہ نہیں حق ادا کر سکتی. وہ خاتون حق ادا کر سکتی ہے کہ جسے گھر والے خود چنیں کہ یہ سب سے باصلاحیت ہے، یہ اعلیٰ صلاحیت کی مالک ہے، اور اسے موقع دیں. ماں باپ بھی موقع دیں، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو شوہر بھی موقع دے، نہ اس کے پیسوں کے لیے بلکہ اس کے لیے کہ یہ وہ معلمی کا فریضہ انجام دے. اگر میں تعاون کروں کسی کے ساتھ اور وہ اللہ کی راہ میں کوئی قدم اٹھائے تو وہ اجر مجھے بھی ملے گا، میں بھی اس میں شریک ہوں. وہ شوہر ان خواتین کے ساتھ اجر میں شریک ہیں جنہوں نے گھریلو ماحول فراہم کیا ہے، تعاون کیا ہے خواتین کے ساتھ اور انہیں اس میدان میں موقع دیا ہے. اسی طرح وہ خواتین اجر میں شریک ہیں جنہوں نے اپنے مردوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ جائیں اور اس راہ میں کوئی قدم اٹھائیں. یہ خواتین گھر سنبھالتی ہیں یا دیگر ذمہ داریاں، اور مردوں کو مجبور نہیں کیا، یہ بھی اجر میں شریک ہیں اللہ کے ہاں. دونوں وہ اجر دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، دونوں کو ملے گا وہ اجر. آمادگی ہو، افرادی قوت ہو اور معلم ہو، پھر انشاءاللہ آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وسائل کی کمی اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہو جاتی ہے پوری، اگرچہ ابتدا میں ہوتا ہے مسئلہ، لیکن جب ایک کام شروع کرتے ہیں، تجربہ ابھی تک ہمارا یہی ہے کہ خالی ہاتھ ہم نے کام شروع کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے وہ وسائل وقت پر آمادہ ہو گئے، مل گئے، ایسے طریقے سے ملے کہ وہم و گمان میں نہیں تھا ہمارے کہ ان ذریعوں سے بھی مثلا کوئی مدد تعاون ہوگا، اور وہ ہو گیا. چونکہ اللہ کے جنود خدا نے اپنے سپاہ بنا کے رکھی ہوئی ہے، خواتین کی شکل میں، مردوں کی شکل میں، اور وہ اللہ کی توفیقات کے ذریعے کرتے ہیں آ کر کام. خوب، الحمدللہ یہ ایک قدم اٹھا ہے، لیکن اسے ایک قدم اول اور آغاز ہی سمجھے، یہ انتہا نہیں ہے. انشاءاللہ آغاز ہے، شروع ہوا ہے. اس کے تقاضے ابھی بہت سارے ہیں جو پورے ہونا رہتے ہیں. سب کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ وہ مطلوبہ تعلیمی نظام اس ملک کے لیے عملی ہو سکے گا، اس امت کے لیے عملی ہو سکے گا. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس کے علاوہ ایک الہی تعلیمی تربیتی نظام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہے. باقی متبادل راستوں پر 70 سال آپ چل کے آئے ہیں، اور ہم یہ نسل جو بیٹھی ہوئی ہے یہ انہیں متبادل سکولوں سے فارغ و تحصیل ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ان سکولوں نے اگر کچھ بنایا تو آپ جیسا ہی بنائیں گے، ہم جیسا ہی بنائیں گے، جبکہ ضرورت ہمیں اس سے آگے کی ہے. سب چاہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے آگے جائیں، بہتر ہوں، تعلیم میں بہتر ہوں، عمل میں بہتر ہوں، مستقبل ان کا بہتر ہو، اور سب سے بڑھ کر عاقبت ان کی بہتر ہو. تقدیر ملک، تقدیر مملکت، تقدیر ملت، تقدیر امت، تقدیر انسان، یہ سب تعلیم و تربیت کے ہاتھ میں خدا نے دی ہے، اور تعلیم و تربیت کی زمام آپ کے ہاتھ میں دی ہے. انشاءاللہ سب یہ ایسی نشستیں بہت مفید ہیں تاکہ یہ تبادلہ ہو، ذہنوں میں بات آئے، ایک دوسرے کی سمجھیں، اور وہ آئیڈیل نظام انشاءاللہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس کی ہمیں ضرورت ہے.